اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی اکیلے نے تجھ کو پیدا کیا۔ آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کاری کرے۔ یعنی زنا ویسے بھی بدترین جرم ہے، لیکن اگر قریب کے تعلق والوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو تو وہ اور بھی زیادہ شدید قبیح ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، کرنا تو دور کی بات، اس کی راہ پہ بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشتن، وہ بہت برا فعل ہے، سبیلا اور بڑا ہی برا راستہ۔ ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، اللہ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تو لو تو ٹھیک ترازو سے تو لو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی بہتر ہے۔ یعنی ناپ تول میں پورا دینا کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی بات پرس ہونی ہے۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قتادہ نے کہا کہ میں نے دیکھا مت کہو جب تک تم نے دیکھا نہ ہو، میں نے سنا مت کہو جب تک تم نے سنا نہ ہو، میں نے جانا مت کہو جب تک کہ تم نے جانا نہ ہو، کیونکہ کان آنکھ دل سب کا حساب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس انسان کو اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر بات کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا، وہ کبھی بھی بے تحقیق، بے سوچے سمجھے، بے حقیقت بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا، اور اسی طرح آنکھ بند کر کے بے تحقیق بات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی آنکھ کان دل سے وہ کام لے جن کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، زبان سے وہ بات نکالے جو پوری طرح ثابت ہو چکی ہو۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، مثلا جھوٹ بولنا، کسی کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، کسی پہ غلط تہمت لگانا، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کسی کے پیچھے پڑ جانا، محض تعصب کی وجہ سے ناحق بات کی حمایت کرنا، یعنی ضد کی وجہ سے کہ کسی کو انسان پسند کرتا ہے تو اس کی غلط بات کو بھی اچھا کہے، اور کسی کو انسان اچھا نہیں سمجھتا تو اس کی سچ بات بھی اس کو بری لگے، اور ایسی باتوں کے پیچھے پڑ جانا جن کو انسان اپنے کم علم کی وجہ سے جان نہیں سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ کا ہاتھ، اب اگر ہم سارا دن بھی بیٹھ کے اس پہ بحث کریں اور کوئی شکل بنانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسا ہے، تو وہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، کیسے وہ کام ہو سکتا ہے اور اس کا حاصل کیا ہوگا؟ یعنی علم کے میدان میں بھی انسان ایسی تحقیقات نہ کرے کہ جن کا نتیجہ کچھ بھی نہ ہو اور انسانیت کا اس میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو۔ آج یہ آنکھ کان دل ہمارے قبضوں میں ہیں، لیکن ہم ان کو اپنی ملکیت میں سمجھ بیٹھے، ان کو امانت سمجھیں، اس امانت کا حساب ہوگا کہ کس کام میں اس کو استعمال کیا، اور لازم ہے کہ اسے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ یہ کام لینے کے، دنیا میں کام کرنے کے بہترین ہتھیار ہیں، اگر ان کو ضائع کر دیا تو خود کو ضائع کر دیا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہاں انسان کو اپنی چال درست کرنے کی تلقین کی گئی کہ تکبر سے نہ چلو، اکڑ اکڑ کے نہ چلو، خود کو کچھ چیز نہ سمجھو، تم جتنا بھی اکڑو گے رہو گے تو انسان، نہ پہاڑوں جتنے اونچے ہو سکتے اور نہ زمین تمہاری چال سے پھٹ سکتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر پھٹ گئی جیسے قارون کے لیے پھٹی تو قیامت تک وہ زمین کے اندر ہی دھنستا چلا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث بات میں آتا ہے، قارون کو اسی وجہ سے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا کہ وہ تکبر کی چال چل رہا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص دو چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا، اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے انسان کو عاجز بندہ بن کر رہنے کی ضرورت ہے اس دنیا میں۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ یعنی جو معاشرہ حکمت کی باتوں سے خالی ہو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر، کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے کہ تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ یعنی شرک کی تردید میں ایک بہت زبردست دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اگر کوئی ہوتا، کسی کے پاس کوئی اور اپنا ذاتی اختیار ہوتا تو پھر وہ زمین پر نہ بیٹھا رہ جاتا، وہ آسمان تک پہنچتا۔ جیسے عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ والدین جب تک اولاد کے بغیر ہوتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے ان کو کچھ اختیارات مل جاتے ہیں تو وہ گھر کا نقشہ ہی بدل ڈالتے ہیں۔ یعنی بچوں کے بڑے ہونے سے اور اختیارات والا ہونے سے گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ اختیارات اپنے بندوں میں سے کچھ کو دے دے تو زمین کا نقشہ یہ رہ جائے۔ مثلا اگر کسی کو یہ طاقت دے دے کہ وہ اولاد دے سکتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک خاص مقرر اندازے سے انسان پیدا کیے ہیں، اور اگر وہ کچھ کو نہیں دیتا تو اس کی خاص حکمت ہے کہ نہیں دینا۔ یہ کچھ کے پیدا ہو کے فوت ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اس کا اپنا ایک ٹائم کیا ہوا بیلنس ہے دنیا میں۔ اب اگر کوئی شخص اور یہ اختیار رکھتا ہو کہ جس کو چاہے اولاد دلوا دے تو کیا ہو، یہ بیلنس بگڑ جائے، یہ تو زمین کا نقشہ بگڑ جائے۔ اسی طرح باقی تمام نعمتیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں سے نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی بت کو، کسی کو کچھ نہیں دے رکھا۔ سارے اختیارات کا مالک صرف وہ خود ہے۔ اگر انسانوں میں سے کسی کے پاس کچھ ہوتا تو فرمایا کہ وہ تو عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے، پھر وہ زمین میں بیٹھے نہ رہ جاتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی بات ہی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ کیا ہم نہ کریں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا تو کچھ بھی نقصان نہیں، کمی اسی کے لیے ہے جو نہ کرے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ کوئی شخص قرآن سنتا بھی ہے لیکن اس کے خیالات، اس کے عادات، اس کے طرز زندگی میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے دل پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہاں حجاب مستورہ کہا گیا، چھپا ہوا پردہ۔ یہ دراصل وہ نفسیاتی پردہ ہے جو انسان بطور خود اپنے ذہن میں کسی غیر صداقت کو صداقت کا مقام دے کر ڈال لیتا ہے۔ یعنی جب ناحق کو حق سمجھ لیا جائے تو حق سمجھنے کے لیے پھر ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر انسان حق کو بطور حق قبول نہیں کر پاتا کیونکہ حق کو حق ماننے میں اس کی اپنی انا سے ضرب پڑتی ہے کہ لوگ کہیں کہ کل تک تم یہ کہتے تھے آج یہ کہنے لگ گئے، تو میں لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام نہیں کھونا چاہتا۔ اسی طرح جن لوگوں کے دلوں میں کچھ شخصیتوں یا کچھ اور چیزوں کا روب بیٹھا ہوتا ہے یا ان کی عظمت بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی عظمت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایسا ایک حجاب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن تو سراسر اللہ کی عظمت کی بات کرتا ہے اور جب لوگوں کو وہ نہیں ملتی، دوسروں کی بزرگی کی باتیں نہیں ملتی تو یہ چیز ان کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اور اس کو وہ قبول نہیں کر پاتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ یہاں کسی اور کی بزرگی اور کرامت کا ذکر کیوں نہیں، ہر وقت بس اللہ ہی اللہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، کسی اور شخصیت یا کسی اور بزرگ کی کسی بڑائی کی کوئی مارکہ آرائی ہی بیان نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو بڑا سمجھے ہوئے ہوں، جب ان کا ذکر نہ ہو تو ان کو قرآن پڑھنا اور سننا دوبھر ہو جاتا ہے، ان کو قرآن میں پھر کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں، یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، ये तो दीवाना है, बहका हुआ है, तुमको बहका रहा है। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पे छानते हैं। ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वो कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियाँ और खाक होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। इनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या इससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज जो तुम्हारे जहन में कबूल हयात से बेहतर हो, फिर भी तुम उठ कर रहोगे। वो जरूर पूछेंगे कौन है जो हमें फिर जिंदगी की तरफ पलटा कर लाएगा। जवाब में कहो वो भी जिसने पहली बार तुमको पैदा किया। वो सर हिला हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये कब होगा। तुम कहो क्या अजब, वो वक्त करीब ही आ लगा हो। जिस रोज वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी हम्द करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे। और तुम्हारा गुमान उस वक्त ये होगा कि हम बस थोड़ी देर ही इस हालत पड़े रहे हैं। वकुल इबादी यकूल उम्मती ही अहसन। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दीजिए कि जबान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो। दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। हकीकत यह है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से ज्यादा वाकिफ है। वो चाहे तो तुम पर रहम करे, चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको लोगों पर हवालादार बनाकर नहीं भेजा। बात यह है कि जब एक इंसान कोई हक बात करता है तो अमूमन उसकी मुखालफत होती है। जब मुखालफत होती है तो इंसान गुस्से में आता है और कुछ और नारवा बातें कह जाता है। अब पहले मुखालफत करने वाला जालिम था, लेकिन जब दीन की तरफ बुलाने वाले की जबान से गलत बातें निकली तो ये जालिम हो गया और इससे बाहम फसाद हो गया। दीन का काम तो पीछे चला गया और ये दोनों आपस में झगड़ पड़े और इस फसाद की वजह से खैर रुखसत हो जाता है। इसलिए हर वो शख्स जो लोगों को अच्छी बात बताने चाहे, जो लोगों को दीन की तरफ बुलाए, उनको चाहिए कि वो ऐसी बातों पर बेसब्र न हुआ करें और हर हाल में अच्छी ही बात जबान से निकालें। जबान की जरा सी बेएतदाली से शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है इंसानों के दरमियान फसाद डलवा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स अपने भाई की तरफ हथियार के साथ इशारा करके बात न करे, इसलिए कि वो नहीं जानता कि शैतान शायद उसके हाथ से हथियार चलवा दे और वो मुसलमान भाई को जा लगे जिससे उसकी मौत वाकई हो जाए, बस वो जहन्नम के गड्ढे में जा गिरे। यानी थोड़ी सी बेएहतियाती, यानी बात हो रही है और छुरी हाथ में पकड़ी हुई है, इतने लोग गुस्सा आया और वो छुरी दे मारी, तो नतीजा क्या होगा कि इंसान एक बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो जाएगा। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तेरा रब जमीन और आसमान की मखलूकात को ज्यादा जानता है। हमने दास पैगम्बरों को बाद से बढ़कर मर्तबे दिए और हमने ही दाऊद को जबूर दी थी, क्योंकि बसा औकात शख्सियतों का मुकाबला शुरू हो जाता है और आपस में फसाद पड़ जाता है। बसा औकात लोगों के दरमियान झगड़ा क्यों होता है कि हर शख्स अपने बड़े की बड़ाई बयान कर रहा होता है। लिहाजा किसी बड़े की बड़ाई बयान करने की बजाय सबसे बड़े की बड़ाई बयान होनी चाहिए और कोई भी बात किसी इंसान से मंसूब करके बताने की बजाय किसी को अल्लाह की तरह मंसूब करके बतानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही सबका बड़ा है और उसकी बात मानने में फिर किसी को आर नहीं होनी चाहिए। इनसे कहो पुकार देखो उन माबूदों को जिनको तुम खुदा के सिवा अपना कारसाज समझते हो, वो किसी तकलीफ को तुम से न हटा सकते हैं न बदल सकते हैं। कितनी वाज़ह और साफ आयत है कि अल्लाह के सिवा किसी की कोई तकलीफ कोई भी हस्ती दूर नहीं कर सकती। जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हुजूर रसाई हासिल करने का वसीला तलाश कर रहे हैं। यानी जिनको ये रब तक पहुंचने का वसीला समझे हुए हैं, फरमाया वो तो खुद किसी और वसीले की तलाश में है। वो इनके लिए क्या वसीला बनेंगे कि हमारे वास्ते में बसा औकात ऐसा होता है ना कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए या ये कि अल्लाह के करीब होने के लिए कुछ इंसानों को वसीला समझा जाता है। ठीक है, जो लोग नेक जिंदा हो उनको तो वसीला बनाया जा सकता है कि वो आपको इल्म दे या कोई गाइड करे और अल्लाह से करीब करें। कि जिनको खुद तकर्रुब अल्लाह हासिल है, अगर आप उनकी मजलिस में बैठेंगे तो आपको भी तकर्रुब मिलेगा, वही सोच मिलेगी जो उनके अंदर है। लेकिन जब वो दुनिया से चले जाएं तो सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल करके अल्लाह से तकर्रुब मांगा जाए तो ये चीज कुछ बहुत फायदा नहीं देती। फरमाया उनको जिन्हें तुम तकर्रुब का जरिया समझते हो वो तो खुद तकर्रुब की तलाश में है, वो तो खुद अल्लाह की अजमत के एहसास से सहमे हुए हैं। उलाइकल्लज़ीन يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه। किसके लिए आया है يرجون رحمته ويخافون عذابه, ये उन्हीं हस्तियों के लिए आया है। ये किसी पत्थर के बुत के लिए नहीं आया, किसी फरिश्ते के लिए नहीं आया। ये बड़े इंसानों के लिए आया है जिनको लोग उनकी नेकी की वजह से बड़ा समझते हैं। यानी हकीकत ये है कि दुनिया में नेक से नेक इंसान से आप मिले वो कभी ये दावा नहीं करेगा कि मैं कामिल हो गया हूँ और अल्लाह تعالیٰ کے کچھ اختیارات میرے پاس بھی ہیں اور میں یہ اور یہ کر سکتا ہوں. اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ حقیقت میں نیک ہی نہیں ہے. کسی بھی انسان کے نیک ہونے کی علامت یہاں کیا بتائی گئی کہ نمبر ایک وہ اللہ کے تقرب کے لیے ذریعے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ایسے کام کریں جس سے وہ خود اللہ کے قریب ہو جائیں. وہ کبھی اپنی نیکی پر مطمئن نہیں ہوتے, وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی کوشش کرتے ہیں. نمبر دو ان کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں, کبھی مایوس نہیں ہوتے. اللہ کے پیارے مایوس شخصیات نہیں ہو سکتے. اسی طرح تیسری صفت کیا ان کی کہ وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو جو ہستی خود اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہو وہ کسی اور کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے یا کیسے بچا سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق, اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس طرح کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. زکوم کے درخت کی طرف اشارہ ہے جو جہنمیوں کا کھانا بتایا گیا. اس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی لوگوں کو تو چند منکر ہنسنے لگے, کہنے لگے جہنم میں درخت اگ سکتا ہے, وہاں تو آگ ہوگی, آگ میں درخت کیسا. حالانکہ اب تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بعض پودے آگ میں بھی ہوتے ہیں. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح, کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےختنی کر ڈالوں, بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. اور یہاں شیطان کی دعوت سے مراد کیا ہے؟ اس کے ڈالے ہوئے وسوسے اور خیالات جو انسان کو بہکانے کے کام آتے ہیں. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. یعنی شیطان بسا اوقات انسان پر خود اکیلے حملہ آور نہیں ہوتا بلکہ اس کی فوجیں انسان کا پیچھا کرتی ہیں. مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا, مال اور اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا, یعنی وہ اپنے مال کو تیری پسند کے مطابق خرچ کریں اور اپنی اولاد کو تیرے پسندیدہ راستوں پر چلائیں, تیرے بندے بنا دیں, ان کو وہ سہولتیں دیں کہ جس سے وہ خدا کے بندے بننے کی بجائے خدا کے نافرمان ہو جائیں, اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. جو دنیا میں وہ دھوکا دے رہا ہے قیامت کے دن وہ بالکل ہی منکر ہو جائے گا. وہ کہے گا میں نے تو صرف تم کو راہ دکھائی تھی, اگر تمہاری مرضی نہ تھی تو تم اس پہ نہ چلتے. یہاں پر خاص طور پر شیطان کی آواز کی بات آئی ہے. بس تفزز من استطاعت منہم بصوتک. شیطان کی آواز کیا ہے اس کے بارے میں ایک بات تو یہی ہے کہ وہ اس کا وسوسہ ہے جو انسان کے دل میں وہ ایک خیال ڈالتا ہے. وسوسہ کا لفظی معنی عربی میں ہوتا ہے کہ ہوا کا درخت کے پاس سے اس طرح گزرنا کہ وہ اس کے پتوں کے اندر سے سرسراتی ہی گزر جائے اور پتہ بھی نہ چلے. تو یہ جو سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے ہوا کے چلنے سے پتوں میں, یہ وسوسہ کہلاتی ہے. یعنی چھپی ہوئی آواز, ہڈن میسج. تو شیطان کے وسوسے بھی کیا ہوتے ہیں؟ ہڈن میسجز ہوتے ہیں جو چھپ کے بری چیز کو خوبصورت بنا کے ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے. پھر اسی طرح شیطان کی آواز سے مراد موسیقی اور لہو و لعب بھی قرار دیا گیا ہے. اس کے بارے میں حضرت ابن عباس, حسن بصری, جلال الدین سیوطی, ان کا کہنا یہ ہے کہ مزامیر ہی شیطانی آوازیں ہیں جن سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے. تفسیر کبیر میں علامہ آلوسی نے مجاہد سے بصوتک کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ بصوتک قال باللہو والغنا. صوت سے مراد لہو اور غنا ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں هو الغناء والمزامير, کہ وہ غنا اور مزامیر ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان کو حق سے غافل کرتا ہے. لیکن سب انسان اس کے پندے میں نہیں آتے. فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندے, میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا. یعنی مضبوط انسان, جیسے ایک صحت مند طاقتور انسان پر کوئی وائرس حملہ آور نہیں ہوتا, ہاں وہ کتنا بھی عام کیوں نہ ہو. بالکل ایمان کے اعتبار سے جو شخص مضبوط ہوتا ہے وہ شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی آوازوں اور شیطان کی چالوں سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے, اور ان چیزوں میں اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. وہ برائی کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے کہ یہ برا ہے. اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے, تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. یہاں اندھا بننے سے مراد آنکھوں کی روشنی کا نہ ہونا نہیں ہے, بلکہ حق کو دیکھ کر اس سے آنکھیں بند کر لینا ہے. اب دیکھیں کہ جیسے سورج چمک رہا ہے, اگر ہم سب اپنی آنکھیں بند کرنے یا کسی اندھیرے کمرے میں جا چھپیں تو ہمارے لیے تو کوئی روشنی نہ ہوگی. اسی طرح اللہ نے اپنی کتاب بھیجی, رسول بھیجے, حق نازل کر دیا, لیکن جو لوگ سن کر نہیں دیتے اور اس حق سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اللہ کے نزدیک وہی ایسے گمراہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اندھے سے تشبیہ دے رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرنے میں سچائی کی بجائے لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے. فرمایا لوگ تو خوش ہو جاتے اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے, لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حق کو حق جان لینے کے بعد اگر کوئی باطل کے ساتھ سمجھوتا کر لے تو وقتی فائدہ تو انسان کو ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب ایسے انسان کو بڑا کٹتا ہے. اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جس طرح خطاب فرمایا ہے وہ دل کو دہلا دینے والا ہے. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل حال تھی. آپ کے اندر وہ بہترین کوالٹیز تھی جن کی بنا پر اللہ نے آپ کو چنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو استقامت کا پہاڑ بنا رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کے بیان کرنے میں پہاڑ کی طرح جمے رہے اور بڑی سے بڑی مخالفت آپ کو حق کے بیان کرنے میں بال برابر بھی اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی. اس لیے قرآن اور سنت کی شکل میں جو بات ہمارے سامنے آئے اسے یقینی بات کے طور پر لینا چاہیے اور کبھی کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی بات بیان کرنے سے چھوڑ دی یا کسی بات میں کوئی تبدیلی کر دی. آپ نے مکمل دین ہی لوگوں تک پہنچایا اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. فرمایا اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں, لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا, اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. ہمارا یہ طریقہ بدلے گا نہیں. کیا طریقہ؟ کہ ہر پیغمبر کی مخالفت ہوئی لیکن مخالفت کرنے والوں نے منہ کی کھائی. ان پر یا تو خدا کا عذاب آیا یا کسی دشمن قوم کو ان پر مسلط کر دیا گیا یا خود اس نبی نے ہی ان لوگوں کو مغلوب کر لیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ آپ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر جو سچ ہے اس کو بیان کرتے جائیں. آپ کی مدد اللہ کے ذمے ہے.